سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. تفسير سورة الفجر، مکی صورت ہے، ایک رکوع 30 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 89th نمبر پر آنے والی صورت، اور اس کا نام کے بالکل آغاز ہی میں اللہ نے والفجری قسم کھائی ہے فجر کے وقت کی، اس کے حوالے سے اس کا نام سورہ الفجر. زمانہ نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، مکہ معظمہ میں جب ظلم کی چکی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں قوم عاد اور قوم فرعون کا انجام سنا کر بتا کر تنبیہ کی ہے مشرکین مکہ کو ان کی غلط روی سے باز آنے اور رک جانے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ایک نماز، نماز فجر کی. سب سے پہلے اس حوالے سے فجر کی نماز کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن میں دو نمازوں کی قسم کھائی ہے، فجر اور عصر کی نماز کی قسم کھائی گئی ہے. سورہ عصر میں قسم ہے والعصر، اور سورہ فجر میں قسم ہے والفجر. ان دونوں نمازوں کی اہمیت اس حوالے سے کہ اللہ نے ان کے نام پر قرآن کی ایک سورت، اور ان کے نام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. نمازیں ساری ہی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن یہ دو نمازیں خاص قرآن میں مذکور اور خاص قرآن میں ان کی قسم کھائی گئی. فجر کی نماز وہ نماز جس کے ساتھ ایک مومن اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس کا اہتمام وہ اہتمام کہ جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نام، کسی کام سے پہلے اگر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کام میں برکت آ جاتی ہے، اور جس کام سے پہلے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو گویا دن کے آغاز میں اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی عبادت فجر کی نماز کی شکل میں، فجر کے قرآن کی شکل میں، یہ دن میں برکت کا ذریعہ ہے. اور وہ شخص جو اس عمل سے، اس عبادت سے رکا رہتا ہے، وہ دن کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور سارے دن کے اوقات، مال، وقت، صلاحیتوں میں ایک بے برکتی کا اثر پیدا ہوتا ہے. یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو سنتوں کے حوالے سے فرمایا. مختصر سے تو نماز ہے، دو فرض اور دو سنت، اور اس کی دو سنتوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ مجھے دنیا اور مافیا سے زیادہ جو سنتیں محبوب ہیں وہ فجر کی نماز کی دو سنتیں ہیں. اور یہ وہ سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ کی محبوب سنتیں ہیں، آپ کے دل کی ٹھنڈک سنتیں ہیں. اور یہ وہ سنتیں ہیں جس کو آپ نے اپنی سنت سے نہ سفر میں اور نہ قصر میں، نہ سفر نماز میں اور نہ ہی قضا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی ترک کیا. تو لہذا اہمیت ہے فجر کے نماز کی، فجر کی سنتوں کی، اور مزید اہمیت اس حوالے سے کہ حدیث نے واضح طور پر جہاں نفاق کی علامت بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو گویا فجر کی نماز میں سستی، کاہلی، اس کو بوجھ، اس کو مصیبت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس میں سستی کرنا، اس میں کاہلی کرنا، اس کو چھوڑنا یا اس کی ادائیگی کے اندر کی لوکال کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ وہی حالت جو اقبال نے کہا، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو یہ شکوا کا ایک انداز کہ ایک شخص جس کو اللہ کی محبت سے نیند کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ مؤذن اذان میں کیا پکارتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نوم نیند سے نماز، فجر کی نماز بہتر ہے، اٹھ جاؤ نماز پڑھو۔ لیکن جس کے لیے وہ محبت نیند کی، اللہ کی محبت پر غالب ہو جاتی ہے، اپنے جسم کی راحت، اللہ کو راضی کرنے کے شوق پر غالب آ جاتی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو۔ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل کا مطلب کمپلیٹ، ٹوٹل، جب تک ضروری ہوگا۔ یہ وہی نور ہے جو مومن پل صراط پر مانگے گا نا، ربنا اتمم لنا نورنا، تو کامل نور کی خوشخبری دے دو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کا کتنا کون سی نمازیں ہیں؟ یہ عشاء کی نماز اور یہ فجر کی نماز ہی تو ہے۔ اور وہ جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے جس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ نمازوں کا اجر کتنا ہے تو وہ منہ کے بل گھسٹتے ہوئے نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں حاضر ہو جائے۔ تو یہ وہ فجر کی نماز کی فضیلت۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور دس راتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر دس راتوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ یہ کون سی دس راتیں ہیں؟ یہ دس راتیں رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں، اس سے مراد نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی دس راتیں نہیں ہیں؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا تذکرہ جب حدیث میں ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21, 23, 25, 27, 29، اس کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ تو گویا اگر لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آپ نے آخری عشرے کی تاک راتوں کی تجویز دی ہے تو وہ قدر و منزلت والی راتیں دس نہیں بنیں گی، گنتی کے حساب سے تاک راتوں کی تعداد دس سے کم ہوگی۔ جب قسم دس راتوں کی کھائی جا رہی ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ دس راتیں عشرائے ذلحج کی دس راتیں ہیں۔ ذلحج کے پہلے عشرے، پہلی ذلحج سے لے کر دس ذلحج تک کی دس راتیں ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جہاں امت کے بہت سے افراد عازمین حج کی شکل میں حج کی برکتیں اور حج کی سعادتیں سمیٹ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا پروانہ پانے کی جستجو کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ وہ دس دن ہیں، ان دس راتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اور حدیث تصدیق میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت اتنی پسند اور محبوب نہیں جتنی عشرہ ذوالحج کے دنوں کی نیکیاں اور راتوں کی عبادت ہے۔ تو لیال عشر سے مداد عشرہ ذوالحج کی راتوں کی عبادت ہے، اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ یہاں سے کس چیز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے؟ عشرہ ذوالحج کی فضیلت۔ اللہ نے اس عشرے کی راتوں کی قسم کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا کہ اللہ کو ان دنوں کی نیکی اور ان راتوں کی عبادت رمضان کے دنوں کی نیکیوں اور عبادتوں کے بعد سارے سال میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور صرف حدیث میں آپ نے اس کی فضیلت اور اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہونے کی نشاندہی نہیں کی، آپ نے اپنے عمل، اپنی سنت کے ساتھ ان دنوں میں کرنے والے اعمال، وہ بڑے واضح طور پر ہمیں اس کے سنت کے نمونے قائم کیے۔ تو ان 10 دنوں میں کرنے والے عمل کیا ہوں گے؟ ایک تو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جو شخص عید الضحیٰ کے لیے قربانی کی نیت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال تراشے، یعنی ناخن کاٹے جائیں، بالوں کی صفائی وغیرہ کی جائے، اور پھر عشرہ ذوالحج کے دنوں میں اس سے پرہیز کرے، یعنی رکا رہے، اور پھر اپنی قربانی کے بعد یہ عمل دہرائے۔ یہ عمل کرنے والے کے لیے حدیث میں وعدہ کتنا ہے؟ اس کو ایک قربانی کا اجر، اس کا وعدہ حدیث کے حوالے سے دیا گیا۔ یعنی چاند کے نظر آنے سے پہلے اپنے ناخنوں کا کاٹنا، اپنے بالوں کا ترشوانا یا مونڈنا، اور پھر اس کے بعد 10 دن ان کاموں سے پرہیز کرنا، اور پھر قربانی کے بعد اس عمل کا کرنا۔ یہ بالکل وہی عمل ہے جو عازمین حج میدان عرفات اور مزدلفہ اور منا کے میدانوں میں اپنے اس احرام کی حالت میں اپنا رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہی کے عمل کو میمک کرنے کے لیے، اسی عمل کو کاپی کرنے کے لیے اور سائمولیٹ کرنے کے لیے، انہی کی حالت کو اکوائر کرنے کے لیے اتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ اس کے بعد عشرہ ذوالحج کے آغاز میں چاند کے دیکھتے وقت مسنون دعا کا پڑھنا، اور پھر کچھ کام جو دنوں میں کرنے ہیں اور کچھ کام جو راتوں میں کرنے ہیں۔ اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی، ان راتوں میں عبادت کا اجر حدیث سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ہمیں کچھ روایات سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں کی عبادت کا اجر ایک رات سے بدر جہاں بڑا ہے، اور کچھ کے نزدیک تو یہ کہ لیلۃ القدر کے اجر جتنا اس رات کا اجر ہے۔ تو لہٰذا راتوں کو عبادت کرنا، جیسے لیلۃ القدر کی راتوں پہ قرآن کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، ذکر ہے، تسبیحات ہے، حدیث کا مطالعہ ہے، قرآن کا مطالعہ ہے، سجدے ہیں، قیام ہے، طویل دعائیں ہیں، استغفار ہے، تو یہ راتوں کی عبادت کی شکل میں ہے۔ دن میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان 10 دنوں پر روزے رکھنے مسنون ہیں۔ عشرہ ذوالحج کے 10 روزے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلے 9 دنوں کے روزے تو عام مسنون نفل روزوں کی شکل میں، سحری سے لے کے افطار تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے کی شکل میں جاری رہیں گے، لیکن 10 ذوالحج کا روزہ، 10 ذوالحج کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذوالحج کی صبح سحری کے وقت سحری نہیں کرتے تھے، آپ کوئی چیز نوش نہیں فرماتے تھے، اور پھر اسی حالت میں نماز عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، عید الضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لانے کے بعد اپنے جانور کو اپنے دستے مبارک سے قربان اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تناول فرماتے تھے، اور یہی 10 ذوالحج کے روزے کی افطار کا مسنون طریقہ ہے۔ کیونکہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ذوالحج کے روزے کا طریقہ صرف یہ کہ صبح خالی پیٹ عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا، اور پھر آ کے اپنی قربانی کے گوشت کو تناول فرمانا، اور اس کو اس دن کا افطار تصور کرنا۔ تو لہٰذا یہ 10 دن کے روزوں کا انداز۔ دن میں کرنے کے اور کام جو حدیث میں تاکید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں، آگے چلنے سے پہلے یہ بھی دہرا لیجئے کہ یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحج کا روزہ، اس کی فضیلت حدیث کے حوالے سے اتنی کثیر فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ قرار پایا۔ پچھلے ایک سال اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ 9 ذوالحج یوم عرفہ کے دن کا روزہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ 9 ذوالحج، 10 ذوالحج اور عشرہ ذوالحج ہر علاقے کے اپنی روتِ خلال کے مطابق ہوگا۔ ہر علاقے کے اپنے رؤیت ہلال سائٹنگ آف دا مون کے مطابق ہوگا. یہ سعودی عربیہ یا حاضمین حج کی تاریخوں کے ساتھ نہیں, جس تاریخ پر منا کے میدان اور عرفات کے میدان کے معاملات ہیں وہ یوم عرفہ, باقی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یوم عرفہ نہیں ہے. ہر لوکیلٹی, ہر بستی, ہر مملکت کے لیے ان کا یوم عرفہ ان کی اپنی سائٹنگ آف دا مون اور ان کی اپنی رؤیت ہلال کے مطابق ہے. بالکل ویسے جیسے ہم اپنے رمضان, اپنے عید, اپنی قربانی, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اپنی رؤیت ہلال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد دن کو کرنے کے کام, حدیث میں تاکید ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے ذکر, اور ذکر کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو شخص ان دنوں کو پائے اسے چاہیے کہ کثرت سے تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر, چار چیزوں کی آپ نے تاکید فرمائی. تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر. تسبیح کے الفاظ سبحان اللہ, تحمید کے الفاظ الحمدللہ, تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر واللہ اکبر. تو لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے پڑھے جانے والا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور یہ وہی کلمہ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے, ان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک بار کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر اسی کلمے کی فضیلت کے لیے حدیث کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن جاڑے کی سردی کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک عصا, ایک لاٹھی. آپ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہیں, درخت کے پتے سردی کے موسم میں خشک ہو چکے ہیں. آپ نے اپنی لاٹھی, اپنی عصا کے ساتھ اس درخت کے پتے جھاڑے اور جھاڑنے سے وہ پتے گرنے لگے. یہ عمل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو جیسے اس خشک درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں, جیسے اس درخت کے خشک پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں, ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے اس کلمے کی فضیلت حدیث کے حوالے سے. تو یہ وہ کلمہ ہے جو آپ نے ان دنوں میں کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی. اسی طرح تکبیروں کا پڑھنا, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, تکبیروں کا پڑھنا یہ بھی حدیث کے حوالے سے ثابت ہے, کیونکہ اس میں بھی تحمید ہے, اس میں تکبیر ہے اور اس میں تحلیل بھی ہے. اس کے علاوہ یہ دن جو کہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں, تو مومن اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو ان دنوں میں کون سے عمل کرنے ہیں؟ نیکی کے عمل, خیر اور بھلائی کے عمل, وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کا عمل. کون سے عمل کریں گے؟ آیت البرک, آیت البرک کو دہرا لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کس کو فرماتے ہیں؟ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو لہٰذا ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے, اللہ کی راہ میں, اللہ کی محبت میں خرچ کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا ہے, اور پھر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے تاکہ ایمان سچا ثابت ہو جائے. اللہ کے وعدوں کو نبھائیں. اس خسن میسا کا بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذل قربا والیتاما والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. یہ کرنے کے کام ہیں. اللہ کا عہد نبھائیں, اللہ کی نیکی کا تصور پورا کریں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ کا حکم پورا کریں, اللہ کے وعدے نبھائیں, اللہ کی نیکی کے تصور کے پیمانے پہ دوڑ دوڑ کر چلیں. اور پھر کچھ وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے. ان اللہ یحب الصابرین, ان اللہ یحب المتقین. تقوی, صبر, اور پھر ان کاموں سے باز رہنے کی کوشش کریں جو اللہ کی محبت سے محروم کر دیتے ہیں. کون سے؟ ان اللہ لا یحب المتکبرین. پھر اللہ کس سے محبت نہیں کرتا؟ مسرفین. اسراف سے باز رہنا ہے, تکبر سے باز رہنا ہے, عاجزی کے اندر اپنی ترقی اور اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ وہ کچھ چھوٹے چھوٹے عمل, اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے, اپنے معاملات کو سنوارنا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے زیادہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو یہ ہیں کرنے کے کچھ کام جو ان دنوں میں رمضان کے روزوں کی طرح روزے, راتوں کی عبادت, اور فاستبقوا الخیرات, اور بھلائیوں میں دوڑ. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. آمین ثم آمین.